السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور جہاں واشنگٹن میں دن کا 1 بجا ہے. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ ایک اور نیوز شو لیے بہجت حاضر ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں گول رخ. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں اور آج ہم پہلے آپ کو لیے جائیں گے نیو دہلی.
ہریانہ میں جاٹ برادری کی ریزرویشن کی تحریک میں تشدد، 10 افراد ہلاک، 150 زخمی. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں ایک کثیر المنزلہ عمارت میں محصور مسلمان عسکریت پسندوں اور بھارتی فوجی کمانڈوز کے درمیان دوبدو لڑائی، 7 ہلاک. میں ہوں یوسف جمیل. سری نگر سے مفصل رپورٹ سماعت کیجیے گا تھوڑی دیر کے بعد.
اور اب چلتے ہیں پاکستان.
پی آئی اے کی ذیلی کمپنی کا قیام، اس کی بجائے حکومت پی آئی اے کے بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے پر توجہ دے. حزب مخالف کے قانون ساز کا موقف. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل. تفصیل کچھ دیر بعد.
انسداد دہشت گردی کے قومی لائحہ عمل کے تحت بلوچستان میں 4 مدارس سیل، کئی کی نگرانی شروع کر دی گئی. کوئٹہ سے میں ستار کاکڑ. تفصیلات کچھ دیر بعد.
لاہور ادبی میلے کا دوسرا اور آخری دن، سخت سیکورٹی کے باوجود بڑی تعداد میں لوگ اس میلے میں شریک ہوئے. لاہور سے میں ہوں افضل رحمان. تفصیل تھوڑی دیر بعد.
پٹھان کوٹ حملے کی تحقیقات کے لیے پاکستانی تفتیشی ٹیم آئندہ چند روز میں بھارت جائے گی. معاملے کو انتہائی ذمہ داری سے آگے لے کر جائیں گے، وفاقی وزیر داخلہ کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
الطاف حسین کی میڈیا پابندی کے خلاف متحدہ قومی موومنٹ کی علامتی بھوک ہڑتال کا 3rd دن. کراچی سے میں ہوں شہزاد حسین. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں، امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے اتوار کو بتایا ہے کہ شام میں 5 سالہ خانہ جنگی میں فائر بندی کے لیے روس کے ساتھ ایک عبوری سمجھوتا طے پا گیا ہے، لیکن ملک بھر میں تشدد جاری رہا اور 2 الگ الگ حملوں میں درجنوں افراد کی ہلاکت کی خبر ہے. اور برطانیہ کے وزیر اعظم نے یورپی یونین میں برطانیہ کی رکنیت برقرار رکھنے کے لیے ووٹروں کو قائل کرنے کی غرض سے 4 ماہ کی مہم کا آغاز کر دیا ہے. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں. بھارت کی ریاست ہریانہ میں جاٹ برادری کی جانب سے ملازمتوں اور تعلیمی اداروں میں کوٹے کی تخصیص کے لیے چلائی جانے والی تحریک پر پرتشدد رنگ اختیار کر گئی ہے، اور ذرائع ابلاغ کے مطابق اب تک 10 افراد ہلاک اور 150 کے قریب زخمی ہو گئے ہیں. تفصیل کے ساتھ نئی دلی سے سہیل انجم.
ہریانہ میں جاٹ برادری کی ریزرویشن کی تحریک 8ویں روز میں داخل ہو گئی، جس کے سبب جگہ جگہ پرتشدد واقعات ہوئے، جن میں اب تک 10 افراد ہلاک اور 150 زخمی ہو چکے ہیں. جاٹ برادری کا مطالبہ ہے کہ اسے ملازمتوں اور تعلیمی اداروں میں ریزرویشن دیا جائے. روہتک، بھیوانی، سونی پت، جھجر، حصار اور ہنسی اضلاع اور مقامات پر کرفیو جاری ہے. دہلی کے نزدیک گڑگاؤں میں بھی 2 روز سے حکم امتناعی نافذ ہے. تحریک کے دوسری جگہوں پر پھیل جانے کی وجہ سے احتجاجیوں نے پنچکولہ کے نزدیک شملہ ہائی وے کو جام کر دیا. نیشنل ہائی وے نمبر 1 کو بھی، جو کہ دہلی کو ہریانہ، پنجاب، ہماچل پردیش اور بھارتی کشمیر سے جوڑتا ہے، بند کر دیا گیا. تقریباً 700 ٹرینیں منسوخ کر دی گئیں اور اب تک 7 اسٹیشن نظر آتش کیے جا چکے ہیں. اس بند کی وجہ سے دہلی میں ہریانہ سے پانی کی سپلائی رک گئی، جس سے قومی دارالحکومت میں پانی کا زبردست بحران پیدا ہو گیا. دہلی حکومت نے اس بحران کی وجہ سے تمام اسکولوں اور کالجوں کو بند کر دیا ہے. مرکزی حکومت نے ہریانہ حکومت سے کہا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ دہلی میں پانی کی سپلائی بند نہ ہو. اسکولوں کو بند کرنے کا اعلان کرتے ہوئے دہلی کے نائب وزیر اعلیٰ اور وزیر تعلیم منیش سسودیا نے کہا،
سرکار کے اسکول، این ڈی ایم سی کے، این سی ڈی کے سارے پرائیویٹ اسکولس، ان کو بند کرنے کے نردیش دیے ہیں. کل دلی میں کوئی اسکول نہیں کھلے گا، اور جو پریکشائیں ہو رہی تھیں یا جو ایڈمیشن کی پروسیسز تھیں وہ پوسٹ پون کی جائیں گی.
دریاسنا بحران کے پیش نظر جاٹ برادری کے نمائندوں کی مرکزی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ کے ساتھ ایک اہم میٹنگ دہلی میں ان کی رہائش گاہ پر ہوئی. میٹنگ میں طے پایا کہ جاٹ برادری کے مطالبے پر غور کرنے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دی جائے گی. میٹنگ کے بعد جاٹ نمائندہ انل جین نے اپنی برادری سے اپیل کی کہ وہ پرامن انداز میں اپنی تحریک جاری رکھے.
اور اب ہم صرف ایک اپیل کرنا چاہتے ہیں، جو بھی ہمارے جاٹ بھائی ہیں، کسی کے بہکاوے میں نہ آئے، کوئی توڑ پھوڑ نہ کریں، شانتی پورک ماحول بنائیں. سرکار ٹوٹلی جیسا ہمیں بتایا جا رہا ہے وہ پوزیٹو ہے، جلدی اس کے اچھے رزلٹ آئیں گے.
इससे कबल हरियाणा के वजीर आला मनोहर लाल खट्टर ने अपील की थी कि यह तहरीक खत्म कर दी जाए क्योंकि हुकूमत मुतालबे को मानने के लिए तैयार है, लेकिन उनकी अपील का कोई असर नहीं हुआ था। उधर हरियाणा के मुख्तलिफ मकामात पर फौज, नीम मुसलह दस्ते और पुलिस के जवान तैनात हैं। हरियाणा के DIG YP सिंघल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि तशद्दुद पर आमादा मुजाहिरीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।
उपद्रवियों के खिलाफ हमने 191 केस दर्ज कर लिए हैं। हम जितने भी जो लोग इन इंसिडेंट में इन्वॉल्व हैं उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं इन केसेस में उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। अब तक हमने 45 लोगों को राउंड अप कर लिया है।
उन्होंने बताया कि हरियाणा में नीम मुसलह दस्तों की 1700 इजाफी कंपनियां रवाना की गई हैं। मरकजी मुसलह दस्तों के 5000 जवान इस वक्त तैनात हैं। दरियसना BJP ने कहा है कि वो जाट बिरादरी को दीगर पसमादा तबकात का दर्जा देकर रिजर्वेशन देने के अहद की पाबंद है, लेकिन हुकूमत भीड़ से बातचीत नहीं कर सकती। जाट तहरीक के नतीजे में जुमा के रोज तशद्दुद बरपा हो गया। मुजाहिरीन ने बसों, कारों, मॉल, पेट्रोल पंपों और एक ATM मशीन को नजर आतिश कर दिया। उन्होंने रोहतक में रियासती वजीर मालियात कैप्टन अभिमन्यु के घर को भी जला दिया। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
भारत के फौजी कमांडरों ने भारत के जेरे कंट्रोल कश्मीर के मुजाफात में एक कसीर मंजिला सरकारी इमारत पर धावा बोल दिया जहां मुश्तबा अस्करियत पसंद छुपे हुए थे। इससे पहले उन्होंने पुलिस के एक काफले पर घात लगाकर हमला कर दिया था। श्रीनगर से यूसुफ जमील की रिपोर्ट में तफसील सुनिए।
3 मुश्तबा अस्करियत पसंदों ने सनीचर की शाम दारुल हुकूमत श्रीनगर से 16 किलोमीटर जनूब में वाके पापोर के इलाके में एक शाहरा से गुजरने वाली भारतीय विफाकी पुलिस फोर्स CRPF की कॉन्वाय पर घात लगाकर हमला किया। एक पुलिस वाला मौके ही पर हलाक हो गया जबकि उसके 10 जख्मी साथियों में से एक अस्पताल में चल बसा। बाज इजलास में मरने वाले CRPF एहलकारों की तादाद 3 बताई गई है। CRPF की जवाबी कार्रवाई के दौरान अस्करियत पसंद करीब वाके JKEDI के कैंपस में दाखिल होने में कामयाब हो गए जहां उन्होंने एक कसीर मंजिला इमारत में पोजीशनें संभाल ली। इब्तदाई फायरिंग के दौरान कैंप्स में काम करने वाला एक मकामी बागबान अब्दुल गनी मीर शदीद तौर पर जख्मी हुआ और बाद में अस्पताल में चल बसा। कैंप्स में फंसे तकरीबन 150 तलबा और असातिजा या तो अज खुद महफूज मकामात की तरफ भागने में कामयाब हो गए या फिर उन्हें पुलिस ने वहां से निकाला। बाद में उन्होंने नामा निगारों को बताया कि अस्करी पसंदों ने उनसे कहा कि उनकी दुश्मनी भारतीय फौज से है, उनसे नहीं, इसलिए वो जहां से भी और जैसे भी हो सकता है फौरी तौर पर इमारत खाली करें। सनीचर और एतवार की दरमियानी शब को तरफैन के दरमियान वक्फे से फायरिंग का तबादला जारी रहा। इस दौरान जब भारतीय फौज के पैरा कमांडोज के कप्तान पवन कुमार ने अपने चंद साथियों के साथ इमारत में घुसने की कोशिश की तो अस्करियत पसंदों की फायरिंग में काम आ गया। ताहम एतवार की सह पर फौजी कमांडोज इमारत के अंदर घुसने में कामयाब हो गए जिसके साथ ही तरफैन के दरमियान झड़प शुरू हो गई। फायरिंग और धमाकों की आवाजें दूर दूर तक सुनाई दे रही हैं और इस बीच इमारत की बालाई मंजिल से आग के शोले बुलंद होते देखे जा सकते हैं। ताज़ा इतलात के मुताबिक लड़ाई में भारतीय फौज की 9वीं पैरा कमांडोज का एक और कप्तान तुषार और लांस नायक ओम प्रकाश मारे गए हैं जबकि कम से कम एक अस्करियत पसंद के काम आने की भी खबर है जिसकी ताहाल ओहदेदारों ने तस्दीक नहीं की है। ओहदेदारों ने बताया कि एक अस्करियत पसंद कैंप्स की कसीर मंजिला इमारत से निकलकर एक करीबी इमारत में दाखिल होने में कामयाब हो गया है और उसे उसके साथियों को जहर करने के लिए कोशिशें तेज कर दी गई हैं। इलाके की निगरानी के लिए भारतीय फौज ड्रोन कैमरे और हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल कर रही है जबकि ऑपरेशन में फौज को CRPF और मकामी पुलिस की अस्करियत मुखालिफ स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की मदद भी हासिल है। यूसुफ जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका, سری نگر.
پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا ہے کہ بھارت کے فضائی اڈے پر ہونے والے دہشت گرد حملے کی تحقیقات کے لیے قائم کی گئی تحقیقاتی ٹیم آئندہ چند روز میں بھارت جائے گی. 2 جنوری کو پاکستان کی سرحد کے قریب پٹھان کوٹ میں واقع بھارتی فضائی اڈے پر دہشت گردوں نے حملہ کر دیا تھا جس میں 7 اہلکار ہلاک ہو گئے تھے. بھارت نے کہا کہ حملہ آور مبینہ طور پر سرحد پار کر کے پاکستان سے آئے تھے اور اسلام آباد اس ضمن میں کارروائی کرے. تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے ناصر محمود.
پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا ہے کہ بھارتی فضائی اڈے پر ہوئے دہشت گرد حملے کی تحقیقات کے لیے قائم کی گئی تفتیشی ٹیم آئندہ چند روز میں بھارت جائے گی. اتوار کو اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے بتایا کہ بھارت کی طرف سے فراہم کردہ ابتدائی معلومات کی روشنی میں اس واقعے کی ایف آئی آر درج کی جا چکی ہے اور اب باقاعدہ تفتیش شروع ہوگی. چودھری نثار نے کہا کہ بھارت کی طرف سے اس حملے سے متعلق کچھ فون نمبرز اور لوگوں کے نام دیے گئے تھے جن پر تفتیش کی جائے گی.
سو پہلا مرحلہ ہے کہ ہم ٹیلی فونز کے سروس پرووائڈر سے لیں گے کہ کیا جو ریکارڈ ہے ان لوگوں کا جس کے بھی ٹیلی فونز ہیں وہ تفتیشی ٹیم کو مہیا کیے جائیں. دوسرا جو چند نام دوسری طرف سے دیے گئے انفارملی ان ناموں کا ان ٹیلی فون سے کیا تعلق ہے اس کی ابتدائی تفتیش ہوگی. کچھ سوالات ہیں مسنگ لنکس ہیں جو ابتدائی تفتیش میں سامنے آئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں لے کر ہماری ٹیم ایس آئی ٹی اسپیشل انویسٹیگیشن کی جو ٹیم ہے ہماری وہ ہندوستان جائے گی.
ان کے بقول اس ضمن میں پاکستانی وزارت خارجہ پہلے ہی بھارت کو باضابطہ طور پر خط تحریر کر چکی ہے. 2 جنوری کو پاکستانی سرحد کے قریب پٹھان کوٹ میں واقع بھارتی فضائیہ کے اڈے پر دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا جس میں 7 اہلکار ہلاک ہو گئے تھے. بھارت کا کہنا ہے کہ حملہ آور مبینہ طور پر سرحد پار پاکستان سے آئے تھے اور اسلام آباد اس ضمن میں کارروائی کرے. گزشتہ جمعے کو ہی گوجرانوالا میں محکمہ انسداد دہشت گردی نے اس واقعے کے مبینہ حملہ آوروں اور ان کے معاونین کے خلاف ایف آئی آر درج کی تھی. وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار کا کہنا تھا کہ یہ ایک قانونی معاملہ ہے جس پر قطع نظر اس کے کہ دونوں ملکوں کی حکومتیں کیا کہتی ہیں قانون کے مطابق عمل درآمد کیا جائے گا. انہوں نے اس بارے میں قیاس آرائیوں سے گریز کرنے کی درخواست کی.
یہ انتہائی حساس معاملہ ہے, اسے موجودہ حکومت انتہائی ذمہ داری سے آگے لے کے جائے گی اور جو بھی فیصلے ہوں گے وہ قانون کے مطابق ہوں گے اور جو حقائق سامنے ہیں اس کے مطابق ہوں گے اور جو ایویڈنس شیئر کیا جائے گا اس کے مطابق ہوں گے.
یہ امر قابل ذکر ہے کہ نومبر 2008 میں ممبئی میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کا مقدمہ بھی پاکستان میں درج کیا گیا تھا, لیکن 7 سال سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود اس پر کوئی ٹھوس پیش رفت سامنے نہیں آ سکی ہے. دونوں جانب کے حکومتی عہدیدار اس تاخیر کا الزام یہ کہہ کر ایک دوسرے پر عائد کرتے ہیں کہ تحقیقات اور قانونی عمل میں مکمل معاونت فراہم نہیں کی جا رہی. پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں حالیہ مہینوں میں بہتری کے آثار نظر آنا شروع ہوئے تھے اور دونوں ملکوں نے باہمی مذاکرات کی بحالی کا اعلان بھی کیا تھا. اسی سلسلے میں پاک بھارت خارجہ سیکرٹری سطح کے مذاکرات جنوری کے وسط میں اسلام آباد میں ہونا قرار پائے تھے, لیکن پٹھان کوٹ واقعے کے بعد ایک بار پھر بعض بھارتی عہدیداروں کی طرف سے تند و تیز بیانات سامنے آئے اور ساتھ ہی ساتھ خارجہ سیکرٹری سطح کے مذاکرات بھی ملتوی ہو گئے جن کے مستقبل کے بارے میں تاحال کوئی ٹھوس پیش رفت دیکھنے میں نہیں آ سکی ہے. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بلائے جانے والی کل جماعتی کانفرنس میں متعدد سیاسی مذہبی اور قوم پرست جماعتوں کے رہنماؤں نے شرکت کی ہے. یہ کانفرنس مردم شماری کے انعقاد سے متعلق تھی. تفصیل کے ساتھ کراچی سے شہزاد حسین.
ملک میں متوقع مردم شماری پر صوبہ سندھ کا موقف واضح کرنے کے لیے اتوار کو کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ کی زیر صدارت کل جماعتی کانفرنس ہوئی. آل پارٹیز کانفرنس میں سندھ کی مختلف سیاسی مذہبی اور قوم پرست جماعتوں کے نمائندوں نے شرکت کی. وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا,
مردم شماری 1998 میں ہوئی اور وہ بھی جیسے ہوئی وہ آپ کو پتا ہے کہ کس طرح سے ہوئی. خاص طور پہ سندھ کو اس میں بھی کافی نظر انداز کیا گیا اور جو اعداد و شمار تھے اس میں بھی کافی تبدیلیاں کی گئیں. یہ سی سی آئی کے سامنے بات نہیں آئی کہ کب یہ مردم شماری شروع ہوگی, اس کے قواعد ضوابط کون کیسے ہوں گے, کسی بات پہ بھی ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا ہے ابھی تک.
وفاق میں حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے نمائندے نحال ہاشمی نے اس موقع پر کہا کہ وفاقی حکومت ایسا کوئی کام نہیں کرے گی جو آئین اور قانون کے خلاف ہو. تجزیہ کار مظہر عباس نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
آبادی کے لحاظ سے جو تحفظات ہیں وہ دور کرنے ضروری ہیں، لیکن میرا خیال ہے اس کا بہترین فورم کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے. کونسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس وزیر اعظم نے بلا لیا ہے، غالباً 26 تاریخ کو اجلاس ہو رہا ہے. ایک تو یہ کہ آپ کی آبادی کے لحاظ سے قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلیوں کی نشستوں نہیں بڑھی ہیں، آبادی کے لحاظ سے حلقہ بندیاں نہیں ہوئی ہیں، یہ ساری چیزیں آئینی ذمہ داری ہے. میرا خیال ہے گورنمنٹ کو جو تحفظات ہیں اس کو دور کرتے ہوئے فوری طور پہ مارچ یا اپریل میں سینسس کرانا چاہیے.
ملک میں پچھلی مردم شماری 17 سال قبل 1998 میں ہوئی تھی. ماہرین کے مطابق ملک کی آبادی سے متعلق اعداد و شمار منصوبہ بندی اور ان پر عمل درآمد کے لیے اہم ہوتے ہیں. شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی.
انسداد دہشت گردی کے قومی لائے عمل کے تحت بلوچستان کی صوبائی حکومت نے کوئٹہ میں قائم 4 مدارس کو سیل کر دیا، جبکہ صوبے کے بعض دیگر علاقوں میں قائم تقریباً 3 درجن کے قریب مدارس کو واچ لسٹ میں شامل کر کے ان کی نگرانی شروع کر دی گئی ہے. حکام کے مطابق صوبے میں قائم مدارس میں زیر تعلیم بچوں کی تعداد لگ بھگ 1,40,000 ہے، جن میں 5,000 سے زائد غیر ملکی طالب علم شامل ہیں، جن کی اکثریت کا تعلق افغانستان سے ہے. تفصیلی رپورٹ کے ساتھ کوئٹہ سے ستار کاکڑ.
انسداد دہشت گردی کے قومی لائحہ عمل کے تحت بلوچستان کی صوبائی حکومت نے کوئٹہ میں قائم 4 مدارس کو سیل کر دیا ہے، جبکہ صوبے کے بعض دیگر علاقوں میں قائم تقریباً 3 درجن کے قریب مدارس کی نگرانی شروع کر دی گئی ہے. اس کے علاوہ صوبائی حکومت نے بلوچستان میں نفرت و اشتعال انگیز مواد یعنی کتب، پمپلٹ اور سی ڈیز رکھنے والوں کے خلاف بھی کارروائی کو تیز کرنے کا فیصلہ کیا ہے. صوبائی سیکرٹری داخلہ اکبر حسین درانی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ جن 4 مدارس کو سیل کیا گیا ہے ان کی کچھ عرصے سے نگرانی کی جا رہی تھی اور ان کے بقول ٹھوس شواہد کی بنیاد پر ہی یہ کارروائی کی گئی ہے. اکبر حسین درانی نے بتایا کہ جن مدارس کو سیل کیا گیا ہے ان کے منتظمین کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ صوبے میں کسی کو بھی کسی مسلک کے خلاف نفرت انگیز تقاریر کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی.
آپ کے جو طلبہ ہیں وہ کسی قسم سے ان کو جو چیز پڑھائی جا رہی ہے وہ وفاق المدارس کا جو سبجیکٹ ہے اس کے مطابق پڑھائی جائے اور کوئی ایسی اختراع نہ کی جائے جس سے عوام میں بے چینی پیدا ہو. تو ہمیں امید ہے کہ جس طریقے سے ہم جو سرکار کے ہم نے احکامات پاس کیے ہیں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا یا کم ہو رہا ہے اس پہ اسٹیٹ ایکشن لیتی ہے اور ظاہر ہے وہ بھی اسی زمرے میں آئے ہیں اور وہ کیس ہم ہمیشہ عدالت میں بھجواتے ہیں اور عدالت فیصلہ کرتی ہے کہ ہمارا موقف درست تھا یا ان کا.
کوئٹہ میں ایک مدرسہ نعمانیہ کے مہتمم مولانا عبدالقادر لونی کا کہنا ہے،
جو مدارس جو ہے بند کیے گئے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت اس پہ نظر ثانی کریں، وہ اہل مدارس سے بیٹھ جائیں، ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، اگر کوئی ایسا ثبوت وہ پیش کر لیں بجائے اس کے کہ حکومت چاپا مارے. ہم خود اہل مدارس جو ہے ہم سارے مدرسوں والے ہیں اور مہتمم ہیں، ہم اس مدرسے والوں سے کہیں گے کہ آپ بند کریں رضا کرنا. تو
بلوچستان میں اس وقت مدارس کی تعداد 2,000 سے زائد بتائی گئی ہے. نیشنل ایکشن پلان کے تحت ان مدارس کی چانبین اور غیر اندراج مدارس کی رجسٹریشن کا عمل 1 سال گزرنے کے باوجود بھی مکمل نہیں ہو سکا ہے. حکام کے مطابق صوبے میں قائم مدارس میں زیر تعلیم بچوں کی تعداد لگ بھگ 1,40,000 ہے، جن میں 5,000 سے زائد غیر ملکی طالب علم بھی شامل ہیں جن کی اکثریت کا تعلق افغانستان سے ہے. ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ.
امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے اتوار کو بتایا کہ شام میں 5 سالہ خانہ جنگی میں فائر بندی کے لیے روس کے ساتھ ایک عبوری سمجھوتا طے ہو گیا، لیکن ملک بھر میں تشدد جاری رہا اور 2 الگ الگ حملوں میں درجنوں افراد ہلاک ہو گئے. ابتدائی اندازوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہومس میں مولک دورے بم حملے میں 60 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ دن میں بعد ازاں دمشق کے جنوب میں سیدہ زینب میں حملوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا. حالیہ ترین دھماکوں کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں. سیرین آبزرویٹری نے 4 حملوں کی اطلاع دی اور حزب اللہ کے المنار ٹیلی ویژن نے کم سے کم 22 افراد کے مرنے کی خبر دی ہے. گزشتہ ماہ کے اختتام میں اسی علاقے میں شیعہ افراد کے ایک مقدس مزار کے قریب دھماکوں میں کم از کم 60 افراد مارے گئے تھے. نیواڈا میں منعقدہ ڈیموکریٹک کاکس میں، جو اس پارٹی کا امریکی مغرب میں ہونے والا پہلا صدارتی انتخابی مارکا ہے، سابق وزیر خارجہ ہلری کلنٹن کو سبقت حاصل ہوگی، جہاں انہوں نے ورمونٹ کے سینیٹر برنی سینڈرز کو پیچھے چھوڑ دیا۔ انہوں نے 52.7 جبکہ سینڈرز نے 47.3% ووٹ حاصل کیے۔ جنوبی کیرولائنا میں ریپبلکن پرائمری میں ڈونلڈ ٹرمپ 32.5% ووٹ لے کر سر فہرست ہیں، جبکہ سینیٹر مارکو روبیو اور ٹیکسس کے ٹیڈ کروز نے تقریباً 22.5% ووٹ لیے۔ فلوریڈا کے سابق گورنر جیب بش جنوبی کیرولائنا پرائمری میں چوتھے نمبر پر رہے، اور ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی مہم معطل کرنے اور اس دوڑ سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ 27 ریاستوں میں ووٹنگ 15 مارچ تک ہوگی۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
تجزیہ کار کہتے ہیں کہ مس کلنٹن کی کامیابی سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی حمایت کا قومی نیٹ ورک بدستور مضبوط ہے، اور مسٹر سینڈرز کو نوجوان لوگوں کے ساتھ ساتھ، جو ان کی صدارتی مہم کا ایک اہم حصہ ہیں، ڈیموکریٹس کو اپنی جانب مائل کرنے کے لیے مزید کوششوں کی ضرورت ہے۔ مس ہلری کلنٹن نے کہا،
سم مے ہیو ڈاؤٹڈ اس بٹ وی نیور ڈاؤٹڈ ایچ ادر۔
ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے ہم پر شک و شبہ کیا ہو، لیکن ہم نے ایک دوسرے پر کبھی شک و شبہ نہیں کیا، اور یہ بات آپ کے لیے ہے۔ میں سینیٹر سینڈرز کو یہاں ایک سخت مقابلے پر مبارکباد دینا چاہتی ہوں، اور میں آپ میں سے ہر ایک کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ ریاست کے ہر کونے سے ایک مصمم ارادے اور مقصد کے ساتھ باہر نکلے۔ پرجوش سینیٹر سینڈرز نے اپنے حامیوں کے سامنے ایک پیش گوئی کی۔
I believe that when Democrats assemble in Philadelphia in July at that convention, we are going to see the results of one of the great political upsets in the history of America. میرا خیال ہے کہ جب جولائی میں
ڈیموکریٹس فلاڈیلفیا میں اس کنونشن میں اکٹھے ہوں گے، تو ہم امریکی تاریخ کے ایک عظیم سیاسی انتشار کے نتائج دیکھیں گے۔ یہ الفاظ تھے سینیٹر برنی سینڈرز کے۔ ریپبلکن جانب سے کاروباری شخصیت ڈونلڈ ٹرمپ بظاہر سب سے آگے نظر آ رہے ہیں، جنہوں نے حال ہی میں نیو ہیمپشر اور ہفتے کو ساؤتھ کیرولائنا کے پرائمری میں کامیابیاں حاصل کیں۔ ان کے الفاظ،
Tomorrow morning we'll be back, but I just want to congratulate the other candidates. There's nothing easy about running for president, I can tell you. It's tough, it's nasty, it's mean, it's vicious, it's beautiful.
ہم کل صبح واپس آئیں گے، لیکن میں دوسرے امیدواروں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ صدر کے لیے انتخاب لڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ سخت ہوتا ہے، کجرو ہوتا ہے، کثیف ہوتا ہے۔ یہ خوبصورت ہوتا ہے، جب آپ جیت جاتے ہیں تو یہ خوبصورت ہوتا ہے، اور ہم اسے شروع کر رہے ہیں، اور ہم اپنے ملک کے لیے جیتنے کا آغاز کرنے والے ہیں۔ یہ الفاظ تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے۔ فلوریڈا کے سینیٹر مارکو روبیو ٹیکسس کے سینیٹر ٹیڈ کروز کو شکست دے کر ٹرمپ کے بعد دوسری پوزیشن پر آ چکے ہیں۔ اسی دوران ہفتے کی رات ایک جذباتی جیب بش نے ریپبلکن میدان میں ساؤتھ کیرولائنا کے پرائمری میں چوتھی پوزیشن حاصل کرنے کے بعد اپنی صدارتی مہم ختم کر دی۔ مسٹر بش نے، جو ایک سابق صدر کے بیٹے اور ایک سابق امریکی صدر کے بھائی ہیں، کہا،
I'm proud of the campaign that we've run to unify our country and to advocate conservative solutions that would give more Americans the opportunity to rise up and reach their God-given potential.
مجھے اس صدارتی مہم پر فخر ہے جو ہم نے اپنے ملک کو متحد کرنے اور مسائل کے قدامت پسند حل کی وکالت کے لیے لڑی۔ اس سے مزید امریکیوں کو آگے بڑھنے اور اپنی خدادار صلاحیت سے فائدہ اٹھانے کے مزید مواقع ملیں گے۔ یہ الفاظ تھے مسٹر جیب بش کے۔ امریکی سیاسی قائدانہ ورثہ رکھنے کے باوجود مسٹر بش کی صدارتی مہم ریپبلکن ووٹرز کو منسلک رکھنے میں ناکام رہی۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی حکام نے بتایا ہے کہ انہوں نے مشرقی امریکی ریاست مشیگن میں مہلک شوٹنگ کے سلسلے میں ایک مشتبہ شخص کو حراست میں لے لیا۔ اس شوٹنگ کی وجہ سے 6 افراد ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔ ہفتے کو دیر گئے کالامازو میں شوٹنگ کا یہ واقعہ پیش آیا۔ پولیس نے 45 سالہ جیسن ڈالٹن کو گرفتار کیا۔ پولیس کے مطابق اس کا کوئی مجرمانہ ریکارڈ نہیں، اور شوٹنگ کے محرکات کے بارے میں ابھی کچھ معلوم نہیں ہوا۔ برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے یورپی یونین میں برطانیہ کی رکنیت برقرار رکھنے کے لیے ووٹروں کو قائل کرنے کی غرض سے 4 ماہ کی مہم کا آغاز کر دیا۔ وزیر اعظم کیمرون نے ہفتے کے روز اعلان کیا کہ برطانوی ووٹر 23 جون کو ایک ریفرنڈم میں یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ برطانیہ کو یورپی یونین میں ٹھہرنا چاہیے یا نہیں۔ فجی اس سمندری طاقتور سمندری طوفان کا سامنا کرنے کے بعد اب بحالی کے عمل میں ہے، جو ہفتے کے روز جنوبی بحر الکاہل کے جزیرہ نما طوفان سے آیا، جزیرہ نما ملک سے ٹکرایا۔ طوفان میں کم سے کم 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ نائجر میں رائے دہندگان آج اتوار کے روز یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ آیا موجودہ صدر کو دوسری 5 سالہ مدت کے لیے منتخب کیا جائے یا نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نئے قانون سازوں کا بھی انتخاب کیا جا رہا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ اور آئیے اب کچھ اور رپورٹیں آپ کو سنوائیں۔ ترکی میں نئے آئین کی تشکیل سے متعلق مذاکرات کی ناکامی کا الزام صدر رجب طیب اردوان کی پارلیمانی نظام حکومت کو ایک صدارتی انتظام میں تبدیل کرنے کی خواہش پر عائد کیا جا رہا ہے۔ صدر اردوان پہلے ہی صدارتی نظام کے حق میں راہ ہموار کرنے کے لیے ملک کا دورہ کر رہے ہیں، لیکن استنبول سے وائس آف امریکہ کے ڈورین جونز نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ صدارتی دفتر کی جانب سے حمایت کے فقدان سے ملک امکانی طور پر ایک نئے عام انتخابات کی جانب بڑھ سکتا ہے۔ مزید تفصیلات یاسمین جمیل سے۔
مختلف جماعتوں پر مبنی آئینی کمیشن کا ایک دوسرے پر الزام تراشیوں کے باعث تیسرے ہی اجلاس کے بعد ٹوٹ جانے کا مطلب یہ ہے کہ صدر اردوان کی حکمران جماعت اے کے پارٹی ایک نیا آئین متعارف کرانے کے لیے درکار پارلیمنٹ کی 5/3 اکثریت سے بدستور محروم ہے، جس کی بعد میں ایک ریفرنڈم کے ذریعے تصدیق ہوگی۔ ویب سائٹ المونیٹر کے سیاسی کالم نگار قادری گرسل کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے صدر پہلے ہی قبل از وقت انتخابات کی جانب دیکھ رہے ہوں۔ ان کے الفاظ:
If he can't succeed to find some minimum 20 opposition member in the parliament to support his draft constitution for presidential system, he will take the country into snap elections by accusing the opposition to block Turkey's way. اگر وہ پارلیمنٹ میں اس کے خلاف کے کم از کم لگ بھگ
20 سرکار تلاش کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے جن کی انہیں صدارتی نظام سے متعلق اپنے آئینی مسودے کی حمایت کے لیے ضرورت ہے، تو وہ حزب اختلاف پر یہ الزام لگاتے ہوئے ملک کو جلد انتخابات کی طرف لے جائیں گے کہ وہ ترکی کے اس راستے کو روک رہی ہے جو اسے ملک کی فوری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے درکار ہے۔ یہ الفاظ تھے ویب سائٹ المونیٹر کے سیاسی کالم نگار قادری گرسل کے۔ صدر اردوان پہلے ہی ایک ملک گیر مہم شروع کر چکے ہیں جسے غیر سرکاری تنظیموں کی حمایت حاصل ہے۔ اس مہم میں وہ 1982 کے اس آئین کے تحت کام کرنے والے موجودہ پارلیمانی نظام کی جگہ ایک مضبوط صدارتی نظام لانے کی اپیل کر رہے ہیں جسے اس دور کے فوجی حکمرانوں نے تحریر کیا تھا۔ صدر اردوان یہ دلیل دیتے ہیں کہ ترکی کو تیزی سے معاشی ترقی دلانے کے لیے نئے صدارتی نظام میں نگرانی اور توازن قائم رکھنے سے متعلق بہت سی رکاوٹیں نہیں ہونی چاہئیں۔ یہ الفاظ تھے ویب سائٹ المونیٹر کے سیاسی کالم نگار قادر گرسل کے۔ صدر اردوان پہلے ہی ایک ملک گیر مہم شروع کر چکے ہیں جسے غیر سرکاری تنظیموں کی حمایت حاصل ہے۔ اس مہم میں وہ 1982 کے اس آئین کے تحت کام کرنے والے موجودہ پارلیمانی نظام کی جگہ ایک مضبوط صدارتی نظام لانے کی اپیل کر رہے ہیں جسے اس دور کے فوجی حکمرانوں نے تحریر کیا تھا۔ صدر اردوان یہ دلیل دیتے ہیں کہ ترکی کو تیزی سے معاشی ترقی دلانے کے لیے نئے صدارتی نظام میں نگرانی اور توازن قائم رکھنے سے متعلق بہت سی رکاوٹیں نہیں ہونی چاہئیں۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ اس طرح کا نظام ایک آمرانہ نظام ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت جب ترکی کو اپنی سرحد پر شام کی بڑھتی ہوئی خانہ جنگی اور کرد باغیوں کے ساتھ ایک نئی لڑائی کا سامنا ہے، مسٹر گرسل کہتے ہیں کہ صدر اور ان کے حامی ایک مضبوط پوزیشن میں ہیں۔
We see, for example, staunchly pro-Erdogan Islamist newspaper putting a headline, presidency or chaos. Now, with all of his media power, his power of cult of personality,
ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اردوان کے ایک کٹر حامی اخبار نے یہ سرخی جمائی ہے کہ صدارتی نظام یا افراتفری، اور اب اس طرح میڈیا کی اپنی ساری طاقت کے ساتھ، اپنی شخصیت کی مذہبی کشش کی طاقت اور اپنی قیادت کی خوبیوں وغیرہ کے ساتھ وہ یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے کہ ان کے تخلیق کردہ صدارتی نظام کے بغیر ترکی جہنم کا نمونہ بن جائے گا۔ یہ الفاظ تھے مسٹر گرسل کے۔ اب جبکہ اردوان زور دے رہے ہیں کہ ان کے ملک کو آئینی اصلاحات کی فوری طور پر ضرورت ہے، یہ قیاس آرائیاں بڑھ رہی ہیں کہ عام انتخابات اس سال منعقد ہو سکتے ہیں، لیکن گلوبل سورس پارٹنرز کے سیاسی کنسلٹنٹ عطیلا یسیلادہ کہتے ہیں کہ اگرچہ صدر بدستور ایک مضبوط سیاسی شخصیت ہیں، تاہم اگر وہ 2 برسوں میں تیسری بار عام انتخابات کی طرف جائیں گے تو وہ ایک بڑا جوا کھیلیں گے۔ ان کے الفاظ:
Times of trouble, the people want a strong leadership, but there comes a point where the trouble lasts too long and people start doubting that strong leadership. So if Erdogan were to choose an early election, this time he
جب مشکل وقت آتا ہے تو لوگ ایک مضبوط قیادت چاہتے ہیں، لیکن پھر ایک ایسا مقام آتا ہے جب مشکل وقت کا دورانیہ بہت زیادہ طویل ہو جاتا ہے اور لوگ اس مضبوط قیادت پر شک و شبہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اگر مسٹر اردوان
اس مرتبہ جلد انتخابات کا فیصلہ کرتے ہیں تو انہیں خراب معیشت کے ساتھ ساتھ ملک میں ایک کبھی ختم نہ ہونے والی کشیدگی اور تناؤ کی بنا پر سزا مل سکتی ہے۔ اور آئمہ کے ان جائزوں کی روشنی میں جنہیں میں غیر جانبدارانہ سمجھتا ہوں، لوگوں کی اکثریت صدارتی نظام کے فلسفے کے بارے میں بدستور غیر یقینی کیفیت کا شکار ہے۔ یہ الفاظ تھے گلوبل سورس پارٹنرز کے سیاسی کنسلٹنٹ عطیلہ یسیلادہ کے۔ لیکن ان اطلاعات کے باوجود کہ مسٹر اردوان کی جماعت کے اندر ایک مضبوط صدارتی نظام کے بارے میں عدم اتفاق موجود ہے، مبصرین کا کہنا ہے کہ ایسے میں کہ مسٹر اردوان پارٹی پر ایک آہنی گرفت اور بیشتر مرکزی میڈیا پر مضبوط کنٹرول رکھتے ہیں، وہ بدستور اپنا مقصد حاصل کرنے کی بہت اچھی پوزیشن رکھتے ہیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
السلام علیکم۔ پاکستان میں رات کے 11:30، بھارت میں 12:00، اور یہاں واشنگٹن میں دن کا 1:30 بجا ہے۔ خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے۔ بھارت کی ریاست ہریانہ میں کئی روز سے جاری مظاہروں میں مقامی ذرائع ابلاغ نے 10 افراد کی ہلاکت اور لگ بھگ 150 کے زخمی ہونے کا بتایا، جبکہ مظاہرین کی طرف سے دارالحکومت نئی دلی کو پانی فراہم کرنے والی ایک نہر اور پلانٹ کو نقصان پہنچائے جانے سے شہریوں کو پانی کی شدید قلت کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے۔ اطلاعات کے مطابق روہتک سمیت 9 شہروں میں کرفیو بھی نافذ کیا گیا، لیکن جلاؤ گھیراؤ کے واقعات رونما ہونے کی خبریں بھی موصول ہوئیں۔ وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کے مطابق پانی کے مسئلے کے حل کے لیے مرکزی حکومت سے بات چیت کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے اتوار کے روز ہریانہ میں جاٹ برادری کے رہنماؤں سے مذاکرات بھی کیے ہیں۔ بھارت کے فوجی کمانڈوں نے بھارت کے زیر کنٹرول کشمیر کے مضافات میں ایک کثیر منزلہ سرکاری عمارت پر دھاوا بول دیا، جہاں مشتبہ عسکریت پسند چھپے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے انہوں نے پولیس کے ایک قافلے پر گھات لگا کر حملہ بھی کیا تھا۔ پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے کہا ہے کہ بھارتی فضائی اڈے پر ہوئے دہشت گرد حملے تحقیقات قائم کی گئی، تحقیقات کی کمیٹی آئندہ چند روز میں بھارت جائے گی۔ اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کے دوران اتوار کے روز انہوں نے بتایا کہ بھارت کی طرف سے فراہم کردہ ابتدائی معلومات کی روشنی میں اس واقعے کی ایف آئی آر درج کی جا چکی ہے اور اب باقاعدہ تفتیش شروع کی جا رہی ہے۔ 2 جنوری کو پاکستانی سرحد کے قریب پٹھانکوٹ میں واقع بھارتی فضائی اڈے پر دہشت گردوں نے حملہ کر دیا تھا، جس میں 7 اہلکار مارے گئے تھے۔ بھارت کا کہنا ہے حملہ آور مبینہ طور پر پاکستان سے آئے تھے اور اسلام آباد اس ضمن میں کارروائی کرے۔ پاکستان کی قومی فضائی کمپنی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز نے ایک ذیلی کمپنی بنانے کا اعلان کیا ہے، جس کا مقصد اس کی کارکردگی کو بہتر بنانا ہے۔ پی آئی اے کے ترجمان کی طرف سے جاری ایک بیان کے مطابق یہ نئی کمپنی پاکستان ایئر ویز کے نام سے بنائی گئی ہے، جو صرف فضائی آپریشن کی ذمہ دار ہوگی۔ پی آئی اے کا شمار سرکاری سرپرستی میں چلنے والے ان اداروں میں ہوتا ہے جن کے بارے میں حکومت کا کہنا ہے کہ وہ خسارے میں ہیں، اور اس نے ان کی نجکاری کا وعدہ بین الاقوامی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف سے کر رکھا ہے۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ اسلام آباد سے جلیل اختر۔
پی آئی اے کے ترجمان کی طرف سے جاری ایک بیان کے مطابق یہ نئی کمپنی پاکستان انٹرنیشنل ایئر ویز کے نام سے بنائی گئی ہے، جو صرف فضائی آپریشن کی ذمہ دار ہوگی۔ رواں کے اوائل میں قومی فضائی کمپنی کے ملازمین نے ادارے کی مجوزہ نجکاری کے حکومتی فیصلے کے خلاف کئی روز تک ہڑتال کیے رکھی تھی، اور اس دوران ہونے والے مظاہروں میں 2 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے تھے۔ ہڑتال سے جہاں سینکڑوں پروازیں منسوخ ہوئیں اور کمپنی کو 2.5 ارب روپے کا نقصان ہوا، وہیں ہزاروں مسافروں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تاہم ملازمین کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی اور حکومت کے مابین ہونے والے مذاکرات کے نتیجے میں ہڑتال ختم ہوئی اور یہ معاملہ وقتی طور پر حل ہو گیا۔ پاکستان کے وزیر اطلاعات سینیٹر پرویز رشید نے اتوار کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
بڑی کمپنی کو جو مدر اور پیرنٹ کمپنی ہوتی ہے، بعض دفعہ اس کی جو لائبلٹیز ہیں، جو کہ کمپنی جن کے بوجھ تلے دبی ہوتی ہے اور اس کے لیے پروگرس کرنا اس طرح ممکن نہیں ہوتا، تو وہ ایک نئی کمپنی بنا کے پھر اس کے ذریعے اپنے معاشی حالات کو ٹھیک کرتے ہیں اور اپنی لائبلٹیز کو بھی جو ہے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ بنیادی طور پر پی آئی اے کو ہی کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے ایکسپرٹس جو ہیں انہوں نے رستہ تجویز کیا تھا، جس کے نتیجے میں اس کا وجود عمل میں آیا ہے۔
لیکن حزب مخالف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر سعید غنی کا کہنا ہے کہ ایک ذیلی کمپنی بنانے کی بجائے حکومت کو پی آئی اے کے انتظامی ڈھانچے کو بہتر بنانے پر توجہ دینی چاہیے.
ان کے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں اور ایسے آئیڈیاز ہیں جس سے پی آئی اے کی لائبریٹیز بھی کم ہو سکتی ہیں, سروس بھی بہتر ہو سکتی ہے, تو وہ جو اس وقت پی آئی اے اس پہ کیوں نہیں اپلائی کرتے ہیں؟ اگر 300 ارب کی جو لائبریٹیز ہیں اور وہ اس پاکستان ایئر ویز ہے اس کے پاس نہیں جائیں گی اور ان کا جو پی آئی اے کا جو آپریشنل پورشن ہے وہ جائے گا, صرف جو کور بزنس ہے وہ جائے گا, تو وہ تو پی آئی اے کی صورت میں بھی یہ کر سکتے ہیں. حکومت اگر اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے 300 ارب, تو 300 ارب اپنے پاس رکھے اور پی آئی اے کو چلائے, وہ سیدھا سیدھا پی آئی اے کو 36 ارب روپے جو ہے وہ سالانہ کی سیونگ جو ہے اس پہ ہو جائیں گی آپ کی, جو یہ انسٹالمنٹ پے کرتے ہیں اور انٹرسٹ پے کرتے ہیں, آپ اسے نکال دیجیے تو پی آئی اے کو تو کوئی اور
وفاقی وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ ذیلی کمپنی بنانے کے ساتھ ساتھ حکومت پی آئی اے کی نجکاری کے حوالے سے بھی کام جاری رکھے ہوئے ہے. پی آئی اے کا شمار سرکاری سرپرستی میں چلنے والے ان اداروں میں ہوتا ہے جن کے بارے میں حکومت کا کہنا ہے کہ وہ خسارے میں ہیں, اور اس نے ان کی نجکاری کا وعدہ آئی ایم ایف سے کر رکھا ہے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
صوبہ سندھ کی دوسری سب سے بڑی جماعت ایم کیو ایم کی علامتی بھوک ہڑتال کا آج تیسرا دن ہے, جو کارکنوں کی جانب سے اپنے رہنما الطاف حسین کی میڈیا میں تقاریر اور تصویروں پر پابندی کے خلاف جاری ہے جو بقول ایم کیو ایم کے غیر آئینی ہے. تاہم تجزیہ کار کہتے ہیں کہ یہ پابندی عدالت نے عائد کی تھی اور وہی اسے ختم کر سکتی ہے. تفصیل کے ساتھ ایک بار پھر کراچی سے شہزاد حسین.
اتوار کو صوبہ سندھ کی دوسری بڑی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کی 4 روزہ علامتی بھوک ہڑتال کا تیسرا دن ہے. متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما اور کارکن اپنے قائد الطاف حسین کی تقاریر اور تصاویر کو نشر کرنے پر عائد پابندی کے خلاف کراچی پریس کلب کے باہر صبح 11 بجے سے رات 11 بجے تک علامتی بھوک ہڑتال کر رہے ہیں. یہ سلسلہ جمعے کو شروع ہوا تھا اور پیر تک جاری رہے گا. متحدہ قومی موومنٹ کی ویب سائٹ کے مطابق الطاف حسین کی میڈیا پر تقریر, تصویر اور بیانات کی اشاعت اور نشر کرنے پر عائد پابندی غیر جمہوری, غیر آئینی اور غیر اخلاقی ہے. تجزیہ کار مقتدی منصور نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے اس معاملے پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا,
اس قسم کی جو سیاسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس سے لوگوں کو موبلائز کرنا بھی ایک مقصد ہوتا ہے بنیادی طور پر, اور دوسرا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سیاسی عمل کے اندر اپنی ایک حیثیت کو منوانا, اور اس سے ایک اشارہ بھی ہوتا ہے کہ جو مقتدر حلقے ہیں ان میں اس بات کی گنجائش کہاں تک پیدا ہونے جا رہی ہے. لیکن معاملہ چونکہ عدالت کا ہے تو فیصلہ تو بہرحال عدالت نے کرنا ہے, چونکہ عدالت نے ہی بین لگایا تو عدالت سے ہی یہ فیصلہ جو ہے واپس ہو سکتا ہے, لیکن یہ ٹیکٹکس کہلائے گی پولیٹیکلی معاملات کو ہینڈل کرنے کی.
متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین کی تقاریر اور تصاویر نشر کرنے پر پابندی اشتعال انگیز بیانات سے متعلق کیس میں لاہور ہائی کورٹ نے لگائی تھی. شہزاد حسین, وائس آف امریکہ, کراچی.
امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے اتوار کے روز بتایا ہے کہ شام میں 5 سالہ خانہ جنگی میں فائر بندی کے لیے روس کے ساتھ ایک عبوری سمجھوتا طے ہو گیا ہے, لیکن ملک بھر میں تشدد جاری رہا اور 2 الگ الگ حملوں میں درجنوں افراد مارے گئے. ان حملوں کی ذمہ داری داعش نے قبول کر لی ہے. ابتدائی اندازوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہومس میں مولک دورے بم حملے میں 60 افراد ہلاک ہو گئے, جبکہ دن میں بعد ازاں دمشق کے جنوب میں سیدہ زینب میں حملوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا. حالیہ ترین دھماکوں کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں. سیرین آبزرویٹری نے 4 حملوں کی اطلاع دی ہے اور حزب اللہ کے المنار ٹیلی ویژن نے کم سے کم 22 افراد کی ہلاکت کی خبر دی ہے. گزشتہ ماہ کے اختتام میں اسی علاقے میں شیعہ افراد کے ایک مقدس مزار کے قریب دھماکوں میں کم از کم 60 افراد مارے گئے تھے. نیواڈا میں منعقدہ ڈیموکریٹک کاکس میں, جو اس پارٹی کا امریکی مغرب میں ہونے والا پہلا صدارتی انتخابی مارکہ ہے, سابق وزیر خارجہ ہلری کلنٹن کو سبقت حاصل ہو گئی, جہاں انہوں نے ورمونٹ کے سینیٹر برنی سینڈرز کو پیچھے چھوڑ دیا. انہوں نے 52.7 جبکہ سینڈرز نے 47.3% ووٹ حاصل کیے ہیں. ادھر جنوبی کیرولائنا میں ریپبلکن پارٹی میں ڈونلڈ ٹرمپ 32.5% ووٹ لے کر سر فہرست ہیں, جبکہ سینیٹر مارکو روبیو اور ٹیکسس کے ٹیڈ کروز نے تقریباً 22% ووٹ حاصل کیے ہیں. فلوریڈا کے سابق گورنر جیب بش جنوبی کیرولائنا پرائمری میں 4th نمبر پر رہے, اور ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی مہم معطل کرنے اور اس دور سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کیا ہے. 27 ریاستوں میں ووٹنگ 15 مارچ تک ہوگی. امریکہ کے حکام نے بتایا ہے کہ انہوں نے مشرقی ریاست مشیگن میں مولک شوٹنگ کے سلسلے میں ایک مشتبہ شخص کو حراست میں لے لیا ہے. اس شوٹنگ کی وجہ سے 6 افراد ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے تھے. ہفتے کو دیر گئے کالا مازو میں شوٹنگ کا یہ واقعہ پیش آیا تھا. پولیس نے 45 سالہ جیسن ڈالٹن کو گرفتار کر لیا ہے. پولیس کے مطابق اس کا کوئی مجرمانہ ریکارڈ نہیں. شوٹنگ کے محرکات کے بارے میں ابھی کچھ معلوم نہیں ہوا. برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے یورپی یونین میں برطانیہ کی رکنیت برقرار رکھنے کے لیے ووٹروں کو قائل کرنے کی غرض سے 4 ماہ کی مہم کا آغاز کر دیا ہے. وزیر اعظم کیمرون نے ہفتے کے روز اعلان کیا کہ برطانوی ووٹر 23 جون کو ایک ریفرنڈم میں اس بات کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ برطانیہ کو یورپی یونین میں ٹھہرنا چاہیے یا نہیں.
The choice is in your hands, but my recommendation is clear. I believe that Britain will be safer.
برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کہہ رہے ہیں کہ انتخاب اب آپ کو کرنا ہے، لیکن میری سفارشات واضح ہیں. میرا خیال ہے کہ برطانیہ ایک اصلاح شدہ یورپی یونین میں زیادہ محفوظ، زیادہ مضبوط اور بہتر ہوگا. کیمرون کی طرف سے 28 رکنی بلاک میں شامل رہنے کا دباؤ اس وقت سامنے آیا جب یورپی یونین کے ارکان برطانیہ کے لیے مراعات کے ایک پروگرام پر راضی ہو گئے اور جسے کیمرون نے برطانیہ کے لیے خصوصی حیثیت قرار دیا. ان مراعات میں برطانیہ کو یہ حق بھی دیا گیا ہے کہ وہ یورپی یونین سے برطانیہ میں حصول روزگار کے لیے آنے والے ورکروں کو سہولیات اور فلاح و بہبود کے لیے کی جانے والی ادائیگی کی حد مقرر کر سکے. برطانیہ کو یہ ضمانت بھی دی گئی ہے کہ اسے پونڈ کا استعمال اپنی کرنسی کے طور پر جاری رکھنے کے لیے تعزیرات کا سامنا نہیں ہوگا اور اس کے لیے یورو کا استعمال کرنا ضروری نہیں رہے گا. اقوام متحدہ کا بچوں کے لیے فنڈ کا ادارہ سمجھتا ہے کہ مشرقی یوکرین میں جاری تنازع سے متاثرہ بیشتر بچوں کی صورتحال کو محض اجتماعی نقصان کے تحت شمار نہیں کیا جا سکتا. ادارے کے مطابق محاذ جنگ کے قریب رہنے والے تقریباً 580,000 بچے انتہائی متاثر ہیں اور جنہیں بنیادی حقوق اور روزمرہ ضروریات سے محرومی کا سامنا ہے. وہ اس محرومی اور خوف کے نتائج کو زندگی بھر محسوس کریں گے. یوکرین میں یونیسیف کے نمائندہ گیووانا باربیرس کہتی ہیں کہ ان بچوں کو بنیادی حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے جن میں تعلیم، رہائش گاہ اور کھیلنے کا حق بھی شامل ہے. یوکرین کے دارالحکومت کیو سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 16 لاکھ افراد میں سے تقریباً 2,15,000 بے گھر ہونے والے افراد اپنے ان گھروں کو واپس نہیں لوٹ سکتے جہاں سے لڑائی کی وجہ سے انہیں نکلنا پڑا تھا. جووانا باربریز کہتی ہیں کہ 2 لاکھ سے زائد یعنی ہر 3 میں سے 1 کو نفسیاتی مسائل کا سامنا ہے اور یہ بچے ہیں جنہوں نے تشدد اور لڑائی دیکھی ہے اور انہیں واقعتاً فوری مدد درکار ہے. علاقے میں درجہ حرارت میں بھی کمی ہو رہی ہے اور باربریز کا کہنا ہے کہ ایندھن کی قلت اور کوئلے کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے یہ ممکن ہے کہ بچے سانس کے امراض کا شکار ہو جائیں. وہ خبردار کرتی ہیں کہ کسی وبا کے بھی پھوٹ پڑنے کا امکان ہے کیونکہ صحت کی سہولتوں اور ادویات کی قلت کا سامنا ہے. ان کا کہنا ہے کہ بچوں کے لیے یہ خطرہ بھی موجود ہے کہ وہ بارودی سرنگوں یا پھر کسی اور دھماکہ خیز مواد کی زد میں آ جائیں. انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان دھماکہ خیز مواد کی زد میں آ کر اپاہج ہونے یا پھر ہلاک ہو جانے والے بچوں کے اعداد و شمار کو معلوم کرنے کا کوئی مناسب نظام نہیں ہے. وہ کہتی ہیں کہ یونیسیف کو وزارت صحت کی طرف سے فراہم کیے جانے والے بقول ان کے غیر حقیقی اعداد و شمار پر بھروسہ کرنا پڑا ہے.
Out of the 60 children that had been killed, you know, by as a result of the conflict,
باربرس کہتی ہیں کہ اس جنگ میں اب تک جو 60 بچے ہلاک ہوئے ہیں ان میں سے 40 بارودی سرنگوں کی زد میں آ کر موت کا شکار ہوئے. لیکن میں دوبارہ یہی کہوں گی کہ میں ان اعداد و شمار کو قابل اعتماد نہیں سمجھتی. کیف میں حکومت نے اس تنازع کے ابتدائی مراحل میں ان لوگوں کے لیے سماجی بہبود کے تحت دی جانے والی رقوم بھی روک دی تھیں جو مشرقی یوکرین میں باغیوں کے زیر کنٹرول علاقوں میں رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے عوام کے لیے بے حد دشواریاں پیدا ہوئیں. باربرس کا کہنا ہے کہ حکومت نے ابھی تک سماجی بہبود کی رقوم کی ادائیگی کو دوبارہ شروع نہیں کیا لیکن روس مالی اعانت کرتے ہوئے اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے. فجی اس طاقتور سمندری طوفان کا سامنا کرنے کے بعد اب بحالی کے عمل میں ہے جو ہفتے کے روز جنوبی بحر الکاہل کے اس جزیرہ ملک سے ٹکرایا. طوفان میں کم سے کم 5 افراد ہلاک ہو گئے تھے. امدادی عملہ سڑکوں اور عمارتوں کی صفائی کر رہا ہے. سمندری طوفان ونسٹن کے راستے میں آنے والی جائیداد و املاک تباہ ہوئی ہے. حکومت نے ملک بھر میں کرفیو لاگو کر دیا ہے اور 1 ماہ کے لیے قدرتی آفات سے نمٹنے کی صورتحال کا اعلان کیا گیا ہے. نائجر میں رائے دہندگان آج اتوار کے روز یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ آیا موجودہ صدر کو دوسری 5 سالہ مدت کے لیے منتخب کیا جائے یا نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نئے قانون سازوں کا بھی انتخاب کیا جا رہا ہے. صدر محمدو اسوفو کے مد مقابل 14 امیدوار ہیں، تاہم موجودہ صدر کی کامیابی کی پیش گوئی کی جا رہی ہے. وہ اسلام پرست عسکریت پسندوں کو کچل دینے کے وعدے پر انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں. نائجر دنیا کے پسماندہ ترین ملکوں میں سے ایک ہے. آسٹریلیا میں پناہ کی متلاشی ایک خاندان کی بچی کے ایما پر عوامی سطح پر ایک مہم کا آغاز کیا گیا، جس نے آسٹریلیا کے نقل مکانی امور کے وزیر کو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا کہ وہ اس خاندان کو حراستی کیمپ میں بھیجنے کی بجائے ملک میں ہی رہنے دیں. ایک سالہ بیبی آشا کو برسبن کے بچوں کے ایک ہسپتال میں علاج معالجے کی غرض سے لایا گیا تھا. وہ جنوبی بحر الکاہل کے جزیرے ناورو کے ایک کیمپ میں حادثاتی طور پر جل گئی تھیں. ہسپتال نے بچی کو فارغ کرنے سے انکار کر دیا اور یہ یقین دہانی چاہی کہ اسے محفوظ ماحول میں رکھا جائے گا، اور اب سوشل میڈیا پر چلائے جانے والی مہم کے بعد اسے ملک میں ہی رہنے کی اجازت مل گئی ہے. بولیویا میں اتوار کے روز ریفرنڈم کرایا جا رہا ہے، جس کا مقصد آئین میں تبدیلی کرنے کا فیصلہ کرنا ہے، جس کے تحت صدر ایوو موریلس کو 2019 میں مسلسل چوتھی مرتبہ انتخاب میں حصہ لینے کی اجازت ہوگی. تاہم اب بولیویا میں لوگوں کی ایک بڑھتی ہوئی تعداد کو ملک کے پہلے مقامی صدر کی دیانتداری کے بارے میں شبہات ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ انکشاف کیا گیا کہ موریلس کی ایک سابق خاتون دوست جس کمپنی میں کام کرتی تھی اسے بہتر ٹھیکے دیے گئے. موریلس ان الزامات کو گھٹیا حربہ قرار دیتے ہیں، جس کا مقصد بولیویا میں ان کی حاصل کردہ کامیابیوں سے توجہ ہٹانا ہے. اور آئیے کچھ کھیلوں کی بات ہو جائے. پاکستان سپر لیگ کے آخری مرحلے میں اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹیم نے کراچی کنگز کو 9 وکٹوں سے شکست دے دی. ہفتے کے روز دبئی میں کھیلے گئے میچ میں اسلام آباد نے ٹاس جیت کر کراچی کو بیٹنگ کی دعوت دی، جو مقررہ 20 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 111 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. یہ پی ایس ایل مقابلوں میں کسی بھی ٹیم کی طرف سے بنایا جانے والا کم ترین اسکور تھا. کراچی کنگز کی جانب سے کپتان روی بپارا 37 رنز کے ساتھ نمایاں تھے. اسلام آباد یونائیٹڈ کے محمد سامی نے شاندار بالنگ کا مظاہرہ کیا اور محض 8 رنز گیمز 5 وکٹیں حاصل کی. رسل نے 2 جبکہ محمد عرفان اور سیم البدری نے 1-1 وکٹ حاصل کی. آسان ہدف کے تعاقب میں اسلام آباد یونائیٹڈ کے ابتدائی بلے باز شرجیل خان صرف 9 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے، لیکن سمتھ اور بیڈن نے ذمہ داری کے ساتھ ساتھ جارحانہ بیٹنگ کرتے ہوئے اپنی ٹیم کو کامیابی سے ہمکنار کیا. دونوں نے بالترتیب 50 اور 52 رنز کی ناقابل تسخیر اننگز کھیلی. محمد سمیع کو شاندار کارکردگی پر میچ کا بہترین کھلاڑی بھی قرار دیا گیا. یہ میچ کراچی کنگز کے لیے پی ایس ایل کے پہلے ایڈیشن کا آخری میچ ثابت ہوا، جبکہ اسلام آباد یونائیٹڈ اتوار کو پشاور زلمی کے خلاف میدان میں اتر رہی ہے. اس میچ کی فاتح ٹیم کوئٹہ گلیڈیٹرز کے ساتھ فائنل کھیلے گی، جو کہ پہلے ہی پشاور زلمی کو شکست دے کر فیصلہ کن مقابلے میں اپنی جگہ بنا چکی ہے. خبریں ختم ہوئیں. لاہور میں منعقد ادبی میلے کا آج دوسرا اور آخری دن تھا. ہمارے ساتھی افضل رحمان نے میلے میں شریک متعدد شخصیات سے انٹرویو کر کے جو رپورٹ بھیجی ہے وہ پیش خدمت ہے.
3 روزہ ادبی میلہ الحمرا آرٹ سینٹر میں منعقد ہونا تھا، مگر سیکیورٹی خدشات کے باعث یہ میلہ ایک مقامی ہوٹل میں منعقد ہوا اور 3 دن کے بجائے 2 دن تقریبات ہو سکیں. اس صورتحال میں بھی بڑی تعداد میں ہر شعبۂ زندگی کے لوگ اس میلے میں شریک ہوئے اور دونوں دنوں کی 50 سے زیادہ نشستوں میں ہال بھرے رہے. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے ڈائریکٹر ایوب رحمان اس میلے کے مشاورتی پینل کا حصہ ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف نشستوں میں بھی شریک رہے. انہوں نے اس میلے کے حوالے سے مجموعی تاثر بیان کرتے ہوئے کہا،
اتنے ڈسٹرب لائف لوگ گزار رہے ہیں تو کتابوں سے اور علم سے اور ادب سے ان کو تسکین حاصل ہوتی ہے، ان کو دماغ کو کچھ سکون ملتا ہے، کچھ لمحے ان کو ایسے مل جاتے ہیں جب وہ تمام پریشانیوں سے آزاد ہو کر اپنے خاطر جمع رکھ سکتے ہیں. تو لوگوں کو شوق ہے آنے کا. یہ حکومت کی میں سمجھتا ہوں نااہلی ہے کہ انہوں نے ان کو مجبور کیا کہ الحمرا سے یہاں شرکت کریں. لوگ تو اب بھی آئیں، یہاں پہ بھی آئے ہیں اور وہاں پہ بھی آئے ہیں اور ہر روز یہاں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. دوسرے یہ کہ بہت سے پروگرام کو ترک کرنے پڑے، اور جو سب سے زیادہ قابل افسوس ترک کرنے پڑے وہ یہ تھا کہ جو پنجابی کے اور سرائکی کے جو پروگرام تھے وہ انہیں کاٹنے پڑے، حالانکہ انہیں کاٹنے نہیں چاہیے تھے۔
اس میلے میں پاکستان کے علاوہ بھارت، سری لنکا، بنگلہ دیش، افغانستان، امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، جنوبی افریقہ اور اسکاٹ لینڈ سے مہمان آئے تھے، اور مقامی طور پر بڑی تعداد میں ماہرین فن، دانشور، ادیب اور شاعر بھی اس میلے کا حصہ رہے۔ ادبی میلے کی 52 نشستوں کا احاطہ تو ممکن نہیں، تاہم بعض نشستوں میں حاضرین کی غیر معمولی دلچسپی دیکھنے میں آئی۔ گلڈڈ میموریز آف ارلی پاکستان ایئرز کے عنوان سے اتوار کو ہونے والی نشست میں محترمہ پاشا ہارون نے، جو عمر رسیدہ ہونے کے باوجود پوری طرح فعال ہیں، بانی پاکستان محمد علی جناح کے بارے میں گفتگو کی۔ حمید ہارون میزبان تھے۔ پاشا ہارون نے قائد اعظم کے ساتھ اپنے اہل خاندان کی ملاقاتوں کا، جن میں وہ خود بھی شامل ہوتی تھی، تفصیل سے ذکر کیا اور بتایا کہ جس مقام پر قائد اعظم کی کراچی میں پیدائش ہوئی تھی، وہ مقام قائد اعظم خود ان کو دکھانے لے کر گئے تھے۔ پاشا ہارون نے وہ ملی نغمہ بھی سنایا جو وہ قائد اعظم کو سنایا کرتی تھی۔
شیراز اے ملت کو کیا تو نے فراہم، اے قائد اعظم کام آئی گئی آج تیری فہم و فراست، اے شاہ سیاست تا آج سریا ہے اب اسلام کا پرچم، اے قائد اعظم۔
حمید ہارون نے پاشا ہارون سے پوچھا،
What was Mr. Jinnah's reaction?
He was so shy. He had a napkin, it was after dinner, and he had a napkin in his head and he was rolling it like that.
وہ کہہ رہی تھی کہ مسٹر جناح بہت شائی تھے اور یہ قصہ سن کر وہ آپ کے نیپکن کو رول کرتے رہے۔ پہلے روز معروف بھارتی اداکارہ شرمیلا ٹیگور بھی ایک نشست میں شریک تھیں، جس کے دوران میں انہوں نے کہا کہ انہیں دھوپ کنارے سمیت پاکستانی ٹی وی ڈرامے بہت پسند ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی فیشن بھی بھارت میں مقبول ہو رہے ہیں۔ شرمیلا ٹیگور نے جب کہا کہ دوبارہ بلایا گیا تو خوشی سے وہ آئیں گی، تو ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ پاکستان کی سابقہ وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر نے کنٹمپرری گریٹ گیمز کے عنوان سے نشست میں شرکت کے دوران کہا کہ گلوبل چیلنجز میں شناخت کا مسئلہ ملائزم یا ماڈرنزم سر فہرست آ چکا ہے۔ ایک اور اہم نشست فرام مزار ٹو مدرسہ کے عنوان سے ہوئی۔ معروف ایڈوکیٹ سلمان اکرم راجہ اس نشست میں شریک تھے۔ انہوں نے اس نشست میں جو گفتگو ہوئی اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا،
یہ ایک جائزہ لینے کی کوشش تھی کہ کیا ہمارا معاشرہ سخت گیری کی جانب مائل ہے، کیا ہمارے ماضی میں ایسے رویے تھے جن کو ہم انسان دوستی سے تعبیر کر سکتے ہیں، اور کیا ان رویوں کا تعلق اس قسم کی مذہبی وابستگی سے تھا جو ایک مزار کے گرد یا ایک تصوف سے مرتب جو ایک مذہبی یا دینی جذبہ ہے اس میں پیدا ہوا کرتی ہے۔
ایک سوال کے جواب میں سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا،
تو ہمیں ان حقیقتوں کا ادراک کرنا ہوگا اور سمجھنا ہوگا کہ یا تو ہم اپنی ریاست کو بدلنے کا کوئی طریقہ کریں جو کہ بظاہر نظر نہیں آتا، یا ہم سماج اور تمدن سے کوئی مکالمہ کریں یا مکالمہ سماج اور تمدن میں پیدا کریں۔ اس کے بھی امکانات اس وقت کم ہیں، اور اسی لیے اس قسم کے جو اجتماع ہیں، اس قسم کی جو تقاریب ہیں، وہ انتہائی اہم ہیں۔
دو روزہ اس ادبی میلے میں کتابوں کی نمائش میں بھی لوگوں کی بہت دلچسپی رہی، اور دونوں دن کی تقریبات کے اختتام پر سٹیج ڈرامہ لو لیٹرز پیش کیا گیا۔ اس ڈرامے میں لوگوں کی دلچسپی کا یہ عالم تھا کہ ہال میں کئی لوگ زمین پر بیٹھے رہے اور ڈرامے سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ افضل رحمان، اردو وی او اے، لاہور۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ ایک زمانہ تھا جب ایک گھر میں صرف ایک فون ہوتا تھا جو گھر بھر کی ضروریات پوری کرتا تھا، اور ایک عرصے تک لینڈ لائن کی یہ سہولت گھروں اور دفتروں میں فوری رابطے کا ذریعہ رہی۔ پھر کار فون متعارف کروایا گیا، اور دو یا تین عشروں میں ٹیلی فون نہ صرف ہر ایک کی ذاتی ملکیت اور ضرورت بن گیا، بلکہ جدید ٹیکنالوجی نے موبائل فون کی صورت میں ایک چھوٹے کمپیوٹر کو مٹھی میں بند کر دیا۔ آج گھر کے ہر فرد کے پاس سیل فون ہونا معمول کی بات ہے، مگر فون چلتا تو بیٹری ہی سے ہے، اور اس کے لیے اس کا پاور یعنی بجلی سے منسلک ہونا بھی ضروری ہے۔ مگر اب کوشش کی جا رہی ہے کہ سیل فون چارج کرنے کے لیے گرین انرجی استعمال کی جائے۔ ہوا یہ کہ چلی کی تین طالبات نے اسکول کے گراؤنڈ میں بیٹھے بیٹھے پودوں سے توانائی حاصل کرنے کا تجربہ کر ڈالا۔ یہ طالبات امتحان کے دوران بریک پر تھیں اور ان کے سیل فونز کی بیٹری مردہ ہو چکی تھی۔ اچانک ان میں سے ایک نے نعرہ لگایا کہ وہ مارا، اور اس کے بارے میں ایولین ایروانا کہتی ہیں، پودوں سے توانائی لینے کا خیال سب سے پہلے کیمیلا کے دماغ میں آیا کہ جب یہاں اتنے بہت سے پودے ہیں تو پھر ایک ساکٹ کیوں نہ لگا دیا جائے، اور پھر ہم نے سوچا کہ اس میں ایسا پلگ کیوں نہ ہو جہاں چارجر لگایا جا سکے، کیونکہ پودے جو توانائی پیدا کرتے ہیں اسے استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے مل کر ایک سرکٹ تیار کیا جسے ای کایا کا نام دیا گیا۔ اس کے ذریعے پودوں میں خوراک تیار کرنے کے عمل کے دوران پیدا ہونے والی توانائی کو قابو کر لیا گیا۔ ایک پودا اپنے اندر پیدا ہونے والی توانائی کا صرف ایک معمولی سا حصہ خرچ کرتا ہے، باقی زمین میں جذب ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ای کایا کو زمین میں گاڑ دیا گیا، جہاں سے اس نے باقی ماندہ توانائی حاصل کر کے فون تک پہنچا دی۔ موریسیو سیفوینٹس یونیورسٹی کے آنٹرپرینیورشپ پروگرام سے وابستہ ہیں، وہ کہتے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں اتنا حیران کن پروجیکٹ نہیں دیکھا۔ وہ اس کا نمونہ میرے پاس لے کر آئیں اور اس ماڈل نے کام کرنا شروع کر دیا، اور تب ایک دم سب بدل گیا، کم از کم میرے نقطہ نظر میں۔ چنانچہ میں نے ان کی مدد کا فیصلہ کر لیا۔ اس ڈیوائس نے انجینئرنگ کے طلبہ کے دو مسئلے حل کر دیے، ایک تو یہ کہ انہیں اپنی کلاس میں پروجیکٹ کا نیا آئیڈیا مل گیا، اور دوسرے فون چارج کرنے کا ذریعہ بھی۔ فون چارج کرنا بھی ایک مسئلہ بن گیا تھا، اور بھلا کیوں؟ ایولین ایروانا کہتی ہیں، نوٹ بک کو چارج کرنے کے لیے یا موبائل فون کو چارج کرنے کے لیے کوئی آؤٹ لیٹ ڈھونڈنا بہت مشکل تھا، کیونکہ اتنے بہت سے طالب علم اور سب اپنی ڈیوائسز چارج کرنے کے لیے آؤٹ لیٹ کی تلاش میں، بس ایک پاگل پن سا لگتا ہے۔ مگر پودے تو ہر جگہ موجود ہیں، بس ان کی توانائی تک بایو سرکٹ پہنچانے کی ضرورت ہے۔ کیمیلا روپسچ کہتی ہیں، ایک پودے میں توانائی کا پورا ایک چکر ہوتا ہے۔ ہم نے اس چکر یا سائیکل سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا، اور ایسے کہ پودے کی نشو و نما بھی متاثر نہ ہو۔ بایو سرکٹ نصب ہوتے ہی یہ اپنی جگہ بنا لیتا ہے، اور پھر اسے اس توانائی میں تبدیل کر دیتا ہے جو بہت معمولی سطح پر کام کرتی ہے۔ ایک آیا سے فون چارج کرنے کے لیے بہت صبر اور انتظار کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اس میں توانائی زیادہ نہیں ہوتی، مگر اس کے ذریعے ایک موبائل فون کو مکمل چارج کرنے میں 2 گھنٹے سے بھی کم صرف ہوتے ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس۔ آج ہم بات کریں گے پھیپھڑوں کے سرطان اور اس سے متعلق ایک پروٹین کے بارے میں۔ دنیا میں ہلاکتوں کی ایک بڑی وجہ پھیپھڑوں کا سرطان بتائی جاتی ہے۔ برطانیہ میں ماہرین نے ایک ایسی پروٹین کا پتہ چلایا ہے جو پھیپھڑوں کے کینسر کے پھیلاؤ کی ذمہ دار ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ ہر 10 میں سے 9 افراد کا سرطان سے ہلاکت کی وجہ کینسر کی رسولی کا جسم میں پھیل جانا ہے۔ اس لیے ایسی تھراپی کا دریافت کرنا کہ جس سے سرطان کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے انتہائی ضروری ہے۔ کینسر ریسرچ یو کے مانچسٹر انسٹیٹیوٹ سے منسلک طبی ماہرین نے TIM1 نامی جس پروٹین کا پتہ چلایا ہے وہ کینسر کی رسولی کے خلیوں کو جسم کے ایک حصے سے دوسرے حصوں تک پھیلنے سے روکتا ہے، تاہم پھیپھڑوں کے سرطان پر اس پروٹین کے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ریسرچرز کے اس گروپ کی ترجمان ایما سمتھ ہیں۔ ایما کا کہنا ہے کہ TIM1 نامی پروٹین سرطان کے خلیوں کو جوڑ کے رکھتی ہے، جبکہ پھیپھڑوں کا سرطان اس بندش کو توڑ دیتا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندھن جو پھیپھڑوں کے خلیوں کو جوڑ کے رکھتا ہے آسانی سے ٹوٹ سکتا ہے، اور اس طرح یہ خلیے پورے جسم میں پھیل سکتے ہیں۔ ایما سمتھ کہتی ہیں کہ اگر پھیپھڑوں کا یہ کینسر جسم کے حساس حصوں مثلاً دماغ اور جگر تک پھیل جائے تو اس سے جسم کے کئی اعضاء کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ بات بالآخر موت کا سبب بنتی ہے۔ اس نئی تحقیق کے بعد ریسرچرز اب ایک ایسے علاج کے دریافت پر کام کر رہے ہیں جس سے کہ تائی ایم ون نامی پروٹین کے منفی اثرات کو روکا جا سکے.
This is an early stage research, but what the goal would be is to design a therapy.
یہ تحقیق ابھی ابتدائی مرحلے میں ہے, لیکن اس کا ہدف ایک ایسی تھراپی کو ڈیزائن کرنا ہے جو اس مالیکیول کو نشانہ بنائے اور اس کی کارکردگی کو پھر سے فعال کرے. اس سے اصل میں پھیپھڑوں کے کینسر کا دوسرے حصوں تک پھیلنا بند ہو جائے گا. یہ الفاظ تھے ریسرچر ایما سمتھ کے. اس تائی ایم ون نامی پروٹین کے بارے میں ایک مفصل رپورٹ جرنل سیل رپورٹس میں شائع ہوئی ہے. شہناز نفیس, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں, پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک 12 گھنٹے کے لیے آپ ہماری یہ نشریات سنتے ہیں. ہمارے ان نشریات کو سنتے رہیے, ہم سے رابطے میں رہیے تاکہ ہم بہتر سے بہتر انداز میں آپ تک پروگرام پہنچاتے رہیں. اس نیوز شو کی ایڈیٹر شہناز عزیز, پروڈیوسر گلروخ اور انجینئر بل باربر کے ساتھ بہجت کو بھی اب اجازت دیجیے پروگرام ختم کرنے کی. آپ سے میری ملاقات پھر ہوگی انہیں پروگراموں میں. ہم سے رابطے میں رہیے.